بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم لله ملك السماوات والأرض آسمان و ارزمین کی ساری کی ساری بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ساری کائنات اور مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. ہر چھپی ہوئی چیز اللہ کے سامنے ظاہر ہے. دنیا کے سارے اسباب اللہ کے سامنے مسخر ہیں. ساری مخلوق کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں. سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ کے ایک ارادے میں سارے عالم کی پیداوار ہے. عالم ارواح دنیا کی چھوٹی سی زندگی, آگے قبر اور برزخ کا لمبا عرصہ اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں انسان کا سب سے بڑا دوست اللہ سبحانہ و تعالی. جو اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لے گا دنیا کی ساری مخلوق سے اس کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ہر وقت ہم اللہ کے دربار میں ہیں. اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہیں. دنیا کی زندگی امتحان کے لیے ہے. میرے معزز بھائیوں, ہماری امت کی مقدس مائیں اور بہنیں, اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بہترین علم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں. انبیاء, صدیقین, صالحین, ان کے ساتھ آخرت کے اونچے درجات عطا فرمائیں. جب ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے. جو آدمی دین سیکھنے جائے فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں, اللہ کی مخلوق دعاؤں میں لگ جاتی ہے. فرشتوں کی جماعت ذکر کے حلقوں کی تلاش میں رہتی ہے اور وہاں اوپر تلے آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں. بعض مجلسیں ایسی بابرکت ہوتی ہیں گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے. علم دین کا ایک باب سیکھ لینا ہزار رکعات نفل کا ثواب رکھتا ہے. جس جگہ اللہ کا ذکر ہو آسمان والوں کے لیے نور کی طرح چمکتے ہیں. جو لوگ اللہ کے واسطے ایک جگہ آئے اور واپس گئے, کوئی دنیاوی غرض کوئی لالچ نہیں تھا, ایسے لوگ قیامت میں عرش کے سائے میں ہوں گے, نور کے منبروں پر ہوں گے. امت کے ہر بھائی اور بہن کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیجئے. اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں, ہم اللہ کے اولیاء بن جائیں, ہماری توبہ کامل ہو جائے, شیطان اور نفس کے بہکانے سے بچ جائیں, گناہ اور نافرمانی سے بچ جائیں, ہمارے قلب, زبان, دل, دماغ سب کی اصلاح ہو جائے, ہماری غفلت اور سستی دور ہو جائے, ہر وقت دعائیں, ذکر اور اچھی باتیں ہمارے دل میں ہوں, زندگی میں سنت طریقے آ جائیں, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاق, 24 گھنٹے کی زندگی آئیڈیل ہو جائے, قرآن اور سنت کے مطابق ہو جائے, زندگی صراط مستقیم پر آ جائے, ہمارا نفس نفس مطمئنہ ہو جائے, نیکی پھیلانے کا جذبہ اور مخلوق کی خیرخواہی ہمارے دل میں آ جائے, دنیا میں حیات طیبہ پاکیزہ زندگی ملے, صحت, سلامتی, امن, چین, آسان رزق, دعاؤں کی قبولیت ہو, ہماری آخرت آسان حساب, مغفرت اور جنت الفردوس میں رہنا نصیب ہو جائے. دین طلب سے آتا ہے اور ادب سے آتا ہے. پورے اعتقاد, توجہ اور شوق سے دین کی بات سنیے, عمل کی نیت سے سنیے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنا دھیان, اپنا تعلق نصیب فرما دیں. زندگی کے ہر کام میں چپکے اللہ سے مانگیے, ہر کام کی خیر و برکت مانگیے, ہمارا چلنا پھرنا، طہارت، کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، پکانا، کھلانا، گھر کی صفائی، بچوں کی دیکھ بھال، مسجد، پڑوس، پڑھنا لکھنا، دفتر، دکان، مزدوری، سفر کرنا، گاڑی چلانا، جائز تفریح، کھیل کود، سب عبادت بن جائے، ہمارے محبوب اللہ کو پسند آ جائے، ہر وقت ہم اللہ کی رحمت، ہدایت اور معرفت کے نور میں ڈوبے رہیں، فرشتے ہمارے ساتھ رہیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، ہماری مقدس مائیں اور بہنیں، خاص طور سے علم دین سیکھنے والوں کے لیے ایک بہت اہم نصیحت، کس طرح ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت زندگی کے مقصد کو پہچاننے اور اللہ کی چاہت کے مطابق عمل کرنے میں لگ جائے۔ ہمارا رہن سہن، ہمارے طور طریقے، ہماری معاشرت، ان سب میں سادگی آ جائے۔ اسلامی معاشرے کی روح دو چیزیں ہیں، سادگی، سمپلسٹی، اور حیا۔ آج سادگی کے بارے میں بیان ہوگا، اللہ پاک اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ طبرانی کی حدیث ہے، مفہوم ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرچ میں اعتدال آدھی معیشت ہے، لوگوں سے محبت اور الفت کا برتاؤ آدھی عقل ہے۔ خرچ میں کمی، خرچ میں اعتدال آدھی معیشت ہے، لوگوں سے محبت اور الفت کا برتاؤ آدھی عقل ہے، اور سوال کی عمدگی آدھا علم ہے۔ ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت پیدا کی ہے جن کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، جس سے لوگوں کا نفع وابستہ ہے، جب تک وہ بندوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں تو اللہ ان کی نعمتوں کو باقی رکھتا ہے، جب وہ بندوں سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اللہ اس سے لے کر دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک کچھ ایسے بندے ہیں جن کو نعمتوں سے نوازا ہے، جب تک وہ مسلمانوں کی ضرورت پوری کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پاس نعمتوں کو باقی رکھتے ہیں، جب وہ بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے نکال کر دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 8 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے انس، وضو کو مکمل طور پر ادا کرو، عمر میں زیادتی ہوگی، امت کے افراد میں سے جس سے ملاقات ہو سلام کرو، نیکیاں بڑھیں گی، اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ، گھر والوں کو سلام کرو، گھر کی بھلائی میں اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ مختصر سا۔ مدینہ شریف میں لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ، اس میں صرف 3 یا 4 قبروں کی گنجائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ آرام فرما رہی ہوتی، تو جب سجدے میں جانا ہوتا تو اشارہ کر دیتے تو وہ پاؤں سکیڑ لیتی۔ مختصر سی جگہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھی سادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بھی سادہ، ایک کینوس کا ٹکڑا اس کو دوہرا کر کے بچھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ نے اس بستر کے ٹکڑے کو چار تہ کر کے بچھا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس سے زیادہ نرمی ہو گئی اور اس سے رات کے قیام اللیل میں اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بہت ہی سادہ، بہت سادہ۔ ایک جگہ فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ نمک بہترین سالن ہے۔ دین کی محنت کے لیے امت میں، سارے عالم میں دین زندہ ہو جائے، اس کی محنت میں لگے رہتے۔ مہینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ مقصد کے لیے اپنی ضروریات میں کمی، اور مقصد کے لیے اپنی زندگی کو سادہ رکھنا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، بیت المال سے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا گیا۔ گھر میں ان کی اہلیہ نے شوق ظاہر کیا کہ کوئی میٹھی چیز پکا لی جائے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہر مہینے کچھ وظیفے میں سے کچھ پیسے الگ کر لیے کہ جب کچھ پیسے ہو جائیں گے تو کوئی چیز خاص میٹھی چیز پکائی جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اتنے ہی پیسے اپنے وظیفے میں سے کم کروا لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ پیسے ملتے ہیں، اس وجہ سے اس میں سے بچت ہو رہی ہے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنا ایک باغ بیت المال میں واپس بھجوا دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی دفتر میں کام کرے اور اس کو جتنی تنخواہ ملے دو سال میں، وہ واپسی کے وقت، کمپنی سے جاتے وقت، وہ پوری تنخواہ واپس کر کے چلا جائے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بیت المال میں سے جتنا وظیفہ ملتا تھا، دنیا سے جاتے وقت اس کے بقدر بلکہ اس سے بھی زیادہ قیمت کا باغ واپس بیت المال میں ڈال کر چلے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ان کے اندر ایسی سادگی، وہ ایسے دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے جس میں دو سالن ہوں، یعنی ایک سے زیادہ سالن ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ گشت کرتے تھے، اپنے گورنروں کے پاس جاتے تھے، اور جس کو دیکھتے کہ بہت ہی شہانہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی شروع کر دی ہے، اس کو خوب ڈانٹتے تھے، بلکہ کوڑے بھی لگاتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے گھر پر ایک فقیر آیا کچھ مانگنے کے لیے۔ فقیر جب گھر کے قریب پہنچا تو عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں کسی کو سمجھا رہے تھے کہ بھئی چراغ میں، بتی میں اتنا تیل کیوں ڈال دیا، زیادہ خرچ ہو جائے گا تیل۔ فقیر بہت گھبرایا کہ یہ تو اتنے سخت ہیں خرچ میں اپنے اوپر، تو مجھے کیا ملے گا۔ پھر بھی فقیر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اپنا سوال کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ فوراً تشریف لے گئے اور اشرفیوں کی تھیلی لا کر دے دی، لے جاؤ بھائی۔ اپنے اوپر بقدر ضرورت خرچ کرنا، دوسروں کی خدمت اور مخلوق کی بھلائی میں اپنے اسباب کو استعمال کرنا۔ علی رضی اللہ عنہ ایک صبح کو اٹھے تو گھر میں فاقہ تھا، کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے باغ میں پہنچے، اس نے کہا پانی نکال دو کنویں میں سے تو کھجوریں دوں گا۔ تو انہوں نے پانی نکالنا شروع کیا اور اس نے کھجوریں دینی شروع کی۔ جب تھوڑا بہت پانی نکال دیا اور ایک ہاتھ مٹھی بھر کھجوریں ہو گئیں تو علی رضی اللہ عنہ نے روک دیا کہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، تشریف لے گئے۔ مدینہ شریف میں وہ باغ کی جگہ آج بھی موجود ہے اور اس کے اطراف میں سڑکیں بھی ہیں، اور اس باغ علی کے نام سے مشہور ہو گیا، اور اس کے آس پاس کی جو سڑکیں ہیں ان میں بھی نام کے کتبے لگے ہوئے ہیں، شارع امیر المومنین ابی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ شام تشریف لائے، ملک شام، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں پر گورنر تھے، کمانڈر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، گورنر ہاؤس، کیسے رہتے ہو؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین میرا گھر دیکھ کر کیا کریں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، تو دونوں چلے۔ شام اور دمشق کے جو اونچے اونچے مکانوں کے محلے تھے اس سے باہر نکلے، اور باہر کے بیابان میں خالی جگہ زمین میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک جھونپڑی سی تھی، چھوٹا سا چھپر۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ہے ہمارا گھر، گورنر ہاؤس۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس میں داخل ہوئے، دائیں بائیں نظر دوڑائی، کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اس جھونپڑی کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، نہ فرنیچر ہے، نہ کوئی الگ سے باورچی خانے کی چیزیں ہیں، نہ بستر ہے، نہ کرسی ہے، نہ میز ہے۔ پوچھا، ابو عبیدہ کیسے رہتے ہو؟ اس جھونپڑی کے اندر صرف ایک مسلح بچھا ہوا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، اس میں میری ضرورت کی سب چیزیں، یہ مسلح ہے، اس پر میں آرام بھی کر لیتا ہوں اور اس پر نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ پوچھا، کھانے کا کیا کرتے ہو؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ چھت کی طرف بڑھایا، اور وہاں پر ایک پیالہ، جیسے مٹی کا پیالہ ہوتا ہے، وہ نکال کر لائے۔ اس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا اور روٹی کے کچھ ٹکڑے اس میں بھگوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں مسلمانوں کی خدمت کے کام میں مشغول رہتا ہوں، کھانا وغیرہ پکانے کا وقت نہیں ملتا۔ کسی نے کچھ روٹیاں پکا کر دے دی تھیں، تو ان کو سکھا کر رکھ لیا تھا، اور کھانے کے وقت اسی کو پانی میں بھگو کر کھا لیتا ہوں۔ یہ تھی شروع زمانے کے دین کی محنت کرنے والوں، ان کی حالت، کہ اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا لیکن مخلوق کے فائدے میں، اب وقت کے استعمال میں اور سادگی کی زندگی میں لگے رہتے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایران میں ایک جگہ کے گورنر بنائے گئے، تو انہوں نے گورنر ہاؤس بنا لیا ایک درخت کے نیچے۔ درخت کے نیچے بیٹھ جاتے صبح، گورنر ہاؤس، لاؤ جی اپنے معاملات، لوگ آتے، ان لوگوں کی خدمت کرتے۔ جب دوپہر کو گرمی چڑھ جاتی ہے ایک طرف، تو درخت کا سایہ دوسری طرف ہو جاتا، تو وہ اٹھ کر اپنا دفتر دوسری طرف لگا لیتے۔ لو جی، درخت کے نیچے گورنر ہاؤس کام چلا رہے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نہایت سادہ زندگی، جب خلیفہ بنے بہت سادہ زندگی۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی حکومت کتنے براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، اور ان کے گھر والے، ان کی اہلیہ، وہ کئی واسطوں سے ملکہ تھیں، کوئین۔ ان کے ابا بادشاہ رہ چکے تھے، کئی بھائی ان کے بادشاہ رہ چکے تھے، اب آگے شوہر بادشاہ ہو گئے۔ کتنے واسطوں سے شہزادی تھیں، फ़ातिमा बिनत अब्दुल मलिक। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास जो ज़ेवरात हैं, ये जो तुम्हें दिए गए थे पहले, ये लोगों के बैतुल माल में से लेकर दिए गए थे, पब्लिक मनी है, तुम्हारी चीज़ नहीं है, तो तुम इनको वापस कर दो। उन्होंने बड़ी खुशी से सारे ज़ेवरात वापस बैतुल माल में जमा करा दिए। ये मियाँ बीवी बादशाहत में इतनी सादा ज़िंदगी गुजारते, बच्चियाँ प्याज रोटी खाती, ईद के ज़माने में कुछ खर्च के लिए उन्होंने खजांची से एक महीने की तनख्वाह एडवांस मांगी। अरे भाई, एक महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, ईद का ज़माना है, अगले महीने काट लेना। खजांची भी अल्लाह वाला था, ट्रेजरर, उसने कहा कि क्या गारंटी है कि आप एक महीना और ज़िंदा रहेंगे, मैं नहीं देता एडवांस। बादशाह भी वैसे, खजांची भी वैसे। अल्लाहु अकबर। सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, उन्होंने बैतुल मक़दस को मुसलमानों के लिए दोबारा हासिल किया। सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ, तो उनके अपने असासे में, पर्सनल असेट्स, बहुत ही कम, यानी कोई एक दीनार और 47 दिरहम, थोड़े से कुछ सिक्के, जो उनके अपने कफन दफन के अखराजात के लिए भी काफ़ी नहीं थे, लेकिन मुसलमानों के लिए खिदमत में कितना बड़ा काम करके गए। अल्लाहु अकबर। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह इंडिया में बादशाह थे। बादशाह सलामत, उनका मशगला क्या था? क़ुरान शरीफ की किताबत किया करते, सूरह फातिहा से लेकर कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास तक अपने हाथ से लिखते, और उनके हाथ के लिखे हुए कई क़ुरान नादिर नुस्खे आज भी मौजूद हैं। रमज़ान आता, बादशाह मस्जिद में एतकाफ़ फरमाते, पूरे महीने का एतकाफ़ फरमाते, और पूरे मुल्क का इंतज़ाम संभाल के, लोगों के सुपुर्द करके मस्जिद में बैठे हैं। फ़ौज बाहर लगा देते कि अब मुल्क की कोई ख़बर अंदर नहीं लाना, एतकाफ़ कर रहे हैं। आम दिनों में बादशाह सलामत टोपियां बनाते, वो टोपियां बाज़ार, अपने हाथ से टोपियां बुन रहे हैं, वो टोपियां बाज़ार में बेची जाती, बादशाह सलामत उससे अपने घर का खर्च चलाया करते। उस ज़माने का इंडिया आज का इंडिया नहीं था, बल्कि उसमें पाकिस्तान, उसके आगे के हिस्से, और दूसरी तरफ बांग्लादेश और कुछ और उस तरफ आगे के हिस्से, सब उसमें शामिल। जब बादशाह का मिजाज ऐसा सादा हो और वक्त दीन के लिए लगा रहे हो, तो अल्लाह पाक ने कितनी बरकत दी। 50 साल तक बादशाहत रही, आधी सदी तक। बच्चा बड़ा हो के बूढ़ा हो गया, बच्चा दादा बन गया, लेकिन बादशाह वही चले आ रहे हैं, औरंगज़ेब आलमगीर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हयातु सहाबा में एक हिस्सा है, उसमें उम्महातुल मोमिनीन के घरों का ज़िक्र है। वो हिस्सा निकाल कर तालीम के तौर पे पढ़े जाएं। किस तरह उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे थे, सादा से बने हुए, और उनके दरवाज़ों पर बड़े पर्दे लटकते रहते थे। बाद में जब मस्जिद नबवी शरीफ की तौसी, एक्सपेंशन हुई, सहाबा के बाद जब आगे ताबईन, उसके बाद का ज़माना आया, तो एक बादशाह के हुक्म पर अब मस्जिद नबवी शरीफ को बड़ा करना था, तो उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे वो उसमें शामिल कर दिए गए, यानी उसको ख़त्म करके मस्जिद के अंदर शामिल कर लिया गया। तो उस वक्त मस्जिद में जो नेक मुसलमान सालेहीन, ताबईन और उनके औलाद मौजूद थे, वो सब रो रहे थे और कह रहे थे कि काश یہ امہات المومنین کے حجرے نہیں گرائے جاتے، ان کو باقی رکھا جاتا تاکہ بعد میں آنے والے مسلمان دیکھ لیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کتنے سادہ تھے۔ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ کے گورنر تھے، بادشاہت میں ہے، محل ہے، زرق برق چیزیں، ہر چیز کا انتظام، خادم، کھانے پینے کی چیزیں، فرنیچر، آرائش، اور کوشش بھی کرتے تھے اللہ کی عبادت بھی۔ ان کے محل کی چھت پر کچھ آوازیں ہوئیں، کھٹ پٹ ہوئی، انہوں نے چوکیداروں پولیس کو بھیج کر پکڑوایا، پوچھا ہمارے محل کی چھت پر کیا کر رہے ہو؟ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے کچھ غیبی لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کی چھت پر اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں، کیمل، ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم آپ کی چھت پر اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے کہا تم کو عقل نہیں ہے، بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ کہاں سے آ گیا؟ ان لوگوں نے عرض کیا اصل میں آپ کو سمجھ میں نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے، یہ بادشاہت میں اور محل میں آپ کو اللہ کہاں سے ملے گا؟ یہ کہہ کے وہ لوگ چلے گئے۔ ان کو بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے اپنے بادشاہت کا انتظام کسی اور کو دیا اور اللہ کے راستے میں اللہ سے تعلق بنانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور بہت سادہ سا سامان اپنے پاس رکھا، ایک جوڑا کپڑے کا تھا اور ایک پانی کنویں سے نکالنے کے لیے ایک بالٹی اور رسی، اور ایک تکیہ لے لیا اور ایک پیالہ لے لیا، پانی پینے کا انتظام، سونے کا انتظام، ایک پیالہ، ایک تکیہ، ایک بکٹ اور رسی، یہ لے کر چلے آگے۔ اپنے شاہی جوڑے کو ایک چرواہے کے سادہ کپڑوں سے بدل لیا، ایک چرواہے کو اپنا جوڑا دے دیا، اس کا سادہ جوڑا لے کر پہن لیا، لباس میں سادگی ہو گئی۔ آگے چلے، دیکھا کہ ایک آدمی، ایک نہر، دریا چل رہا ہے، پانی صاف، تازہ پانی، اور ایک آدمی نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا اور ایک چلو بھر کے پیالہ بنا کے اس کو پی لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بیکار میں پیالہ لے کر چل رہا ہوں، اللہ نے پیالہ تو میرے ہاتھ میں لگا ہی دیا، پیالے کو پھینک دیا۔ آگے چلے، دیکھا ایک آدمی اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر آرام سے سو رہا ہے۔ انہوں نے کہا او ہو، اللہ نے تکیہ میرے ہاتھ میں ویسا ہی لگا دیا ہے، میں بیکار میں تکیہ لے کر چل رہا ہوں، تکیے کو بھی پھینک دیا۔ اب صرف ایک چیز رہ گئی، ڈول، رسی، بکٹ، رسی۔ آگے چلے، دیکھا ایک کنواں ہے اور اس کے پانی گہرا ہے، تو وہاں سے پانی نکالنے کے لیے جب پہنچے تو ایک جانور آ گیا، ایک ہرن آ گیا۔ انہوں نے کہا ٹھہرو، دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ جب ہرن کنویں کے منہ پر آیا تو اس نے دیکھا کہ پانی بہت گہرا ہے، اب جانور منہ ڈالے تو پانی تک نہیں پہنچ سکتا، اب کیا کرے بیچارہ۔ جانور نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کہ دعا کر رہا ہو، فوراً پانی نیچے سے اوپر آ گیا، جانور نے پانی پی لیا اور مزے سے چلا گیا۔ ابراہیم ادہم بھاگ کر پہنچے کہ میں بھی پانی نکالوں، پانی دوبارہ نیچے چلا گیا۔ اب یہ بیٹھ کر سوچ رہے ہیں، میں نے بادشاہت چھوڑی، محل چھوڑا، میں نے اپنا بادشاہت کا لباس بھی بدل لیا، میں نے اپنا پیالہ بھی پھینک دیا، تکیہ بھی پھینک دیا، اتنی قربانی ہوئی، پھر بھی اس ہرن اور جانور کا معاملہ اللہ کے ہاں اس کا اتنا اونچا مقام ہے، اس کے لیے پانی اوپر آیا، میرے لیے نہیں آیا۔ ان کو الہام ہوا، यानी दिल में एक आवाज़ आई कि देखो हिरन के पास डोल रस्सी नहीं है और इब्राहिम के पास डोल रस्सी और बकेट है। तो उनको ये मामला भी समझ में आ गया कि ये भी इसका भी कोई फ़ायदा नहीं, डोल रस्सी को भी उठाकर फेंक दिया। यानी इतने आला दर्जे का तवक्कुल हासिल किया कि जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत होगी अल्लाह पाक अता फरमा देंगे। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाक़या अपने वाज़ में लिखा है जो तर्क मुनकरात के नाम से छपता है। अब आज के ज़माने में हर एक से ये मुतालबा नहीं है कि डोल रस्सी प्याला तकिया सब फेंक दें, लेकिन कुछ तो अपनी ज़िंदगी पर थोड़ा नज़र दौड़ाए, क्या चीज़ें बिला ज़रूरत हैं, क्या चीज़ों से हमने घर भर रखे हैं। अल्लाह, हम अपने रहन सहन, खाने पीने, पहनने ओढ़ने का जायज़ा लें। भाई मकान कैसा हो, सिर्फ ईंटों या पलस्तर का नहीं चाहिए, उस पर रंग रोगन भी हो, बेल बूटे भी हो, बढ़िया मकान हो, ऊंचा हो, चौड़ा हो, हवादार हो, आरामदेह हो, खूबसूरत हो, पायदार हो, गाड़ी कैसी हो भाई, वो भी ऐसी हो, नई और आलीशान। कपड़े कैसे हो, खूबसूरत, कीमती, आरामदेह। जूते चप्पल कैसे हो भाई, खूबसूरत, कीमती, आरामदेह। खाने में क्या पकाया जाए भाई, लजीज हो, जायकेदार हो। रोज़मर्रा की किसी चीज़ के बारे में हमने कभी ये सोचा हो कि बस भाई काम चलाना है थोड़े वक्त के लिए, जो भी मिल जाए। हमारा दिल भी नया हो जाए, दिल के अंदर जो रूहानी बीमारियां छुपी हुई हैं उन सब की सफाई हो जाए, दिल में से तकब्बुर निकल जाए, उजुब निकल जाए, प्राइड और एरोगेंस निकल जाए, हसद और जेलसी दिल में से निकल जाए, गुस्सा हमारा निकल जाए और दिल में फरिश्तों की सिफात आ जाएं, ईमान, यकीन, सब्र, शुक्र, तवक्कुल, इखलास, रिबा बिल कवा। हमारा ज़ौक़ व शौक़, तड़प और लगन और फ़िक्र और आरज़ू आख़रत की हमेशा रहने वाली चीज़ों के बारे में भी हो जाए। जन्नत में मेरा मकान और महल कैसा होगा, जन्नत में कपड़े कैसे मिलेंगे, कैसे ज़ेवरात मिलेंगे, सवारी क्या मिलेगी। दिल का यकीन पलट जाए कि असल ज़िंदगी तो आखरत की है, यहाँ ऐसे रहे कि वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। दुनिया की 70 साल ज़िंदगी और आखरत में एक दिन 50,000 साल का, तो दुनिया की पूरी ज़िंदगी तो 2.5 मिनट की भी नहीं हुई, पूरे ज़मीन की उम्र 5,000 साल या 10,000 साल, आखरत का एक दिन क़्यामत में 50,000 साल, तो पूरे ज़मीन की उम्र तो उसका 10वां हिस्सा या 5वां हिस्सा हुई। कोई आदमी अक्लमंद है जो दिन के 5वें हिस्से 10वें हिस्से में सब्र कर ले, सादगी से गुजार दे, ताकि आखरत में आयश ही आयश हो। सही यकीन वाला आमाल के पीछे दौड़ता है, फूंक फूंक कर कदम रखता है, गलत यकीन वाला चीज़ों के पीछे दौड़ता है। घर में गिलास ख़रीदे जाते हैं, एक साल एक सेट आया, डिनर सेट गिलास, उसमें बाज़ार में कैसा फैशन चल रहा था, गिलास ऊपर से मोटा बनाया जा रहा था। अगले साल बनाने वालों ने गिलास का निचला हिस्सा मोटा कर दिया, अगले साल लंबी शक्ल का बना दिया, अगले साल चौड़ा बना दिया, अगले साल उसमें फूल पत्ते बना दिए। लो जी, हर वक्त बाज़ार दौड़ रहे हैं, नया डिज़ाइन आ गया। गाड़ी कैसी हो, अरे भाई गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, कुछ सीटें लगी हुई होती हैं, इंजन होता है, پہیے کا ڈیزائن ہر سال الگ بنا دیا، کھڑکی کا اینگل اور زاویہ بدل دیا، شیشہ بدل دیا، آگے کا حصہ کبھی چوڑا کر دیا، کبھی گول کر دیا، کبھی اونچا کر دیا، لو جی نیا ماڈل تیار، جوتے کا ڈیزائن اسی طرح بدل دیا۔ غیروں کی نقالی کا انجام یہ ہوا کہ ہمارے گھر اتنی چیزوں سے بھر گئے جو روز استعمال نہیں ہوتی، لباس مختصر کروا دیے، بھڑکدار اور چست ہو گئے، بے پردگی عام ہو گئی، دلوں میں رنجشیں، شکایتیں، حسد، کینہ، نفسانی خواہشات پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا، زبان پر غیبتیں، بہتان، خوش آمدیں، مخلوق کا تذکرہ، اس کو اتنا ملا، وہ اتنا آگے بڑھ گیا، ہمیں نہیں ملا، آپس کی محبت اور صلہ رحمی اور ہمدردی کی جگہ گھروں میں جھگڑے، چیخ و پکار، لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجد میں تعلیم ہوئی، امیر اور فقیر دونوں تعلیم میں بیٹھے۔ فقیر کا ذہن بنا کہ اللہ پاک میرے سارے کام بنانے کے لیے کافی ہیں، میرے پاس جتنی چیزیں ہیں اللہ اس میں ہی برکت دیں گے۔ فقیر اطمینان سے گھر گیا، جا کر سو گیا۔ تعلیم میں امیر بھی بیٹھے تھے، انہوں نے سنا کہ جس آدمی کے پاس مال دولت سونا چاندی ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کو بہت سزا ملے گی قیامت میں، اور اس کا جو مال ہے سونا چاندی اس کو تپایا جائے گا اور اس سے اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ امیر بہت گھبرایا، بھاگا بھاگا گھر گیا، اور جتنے سالوں سے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی زکوٰۃ نکالی، پورا حساب کیا، اس کو ایک تھیلی میں بھرا اور فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت، زندگی کی کایا پلٹ ہو گئی، معاملات کا دین درست ہو گیا۔ امیر چلتے چلتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے فقیر کے دروازے پر آ گیا، کھٹکھٹایا، فقیر باہر نکلا۔ ارے بھائی کیسے آنا ہوا؟ امیر نے کہا یہ سارا زر و جواہر، یہ مال و دولت کی تھیلی، یہ آپ کے لیے ہے، قبول فرمائیں۔ فقیر نے کہا مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں، میرا اللہ میرے کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ اب امیر خوش آمد کر رہا ہے، بھائی لے لو، میرے سر سے بوجھ ہٹ جائے گا، میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ فقیر کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اور میرے جو مشکل آئے گی اللہ پاک مجھے آسان کر دیں گے۔ یہ ہوتا ہے ذہنوں کا پلٹنا۔ امیر نے کہا اچھا بھائی تجھے نہیں چاہیے تو مجھے کسی اور کا پتہ بتا دے جو زیادہ ضرورت مند ہو۔ فقیر نے کہا ایسے ایسے گلی میں جاؤ، دائیں بائیں، یہاں وہاں زیادہ لوگ ضرورت مند ہیں، ان کو جا کر دے دو۔ ہدایت کا آ جانا اسلامی معاشرے کی اصل خوبی، سادگی اور حیا۔ ہمارے گھر کے برتن اور دسترخوان اور فرنیچر اور در و دیوار سادگی کے ساتھ خاموش دعوت دیتے ہوں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اضافی ایڈیشنل کپڑے کا جوڑا تھا، سارے مدینہ شریف کے انصار اپنی بچیوں کی شادی میں دلہن کو سجانے کے لیے وہ ایک جوڑا مانگ کر لے جاتے، دلہن کو سجاتے، شادی کے چند روز بعد وہ جوڑا واپس آ جاتا، ایک جوڑے میں سارے شہر کی شادیاں ہو جاتی۔ عورت کا سارا بناؤ سنگھار اور آرائش صرف گھر میں اپنے شوہر کے لیے ہے، باہر کسی تقریب یا تقاضے پر جائیں تو بہت سادگی کے کپڑے پہن کر پورے پردے سے جائیں، فیشن اور زمانے کے خلاف چل کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بہت بڑا مجاہدہ ہے، لیکن جو بہنیں اس میں سادگی اختیار کر لیں تو آج کے زمانے میں بہت اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اسباب اور زیورات اور اونچے اونچے گھر اور عالیشان سواریاں اور چیزوں میں کامیابی نہیں ہے، نیک اعمال کی دوڑ میں لگنا، اللہ کے غیبی خزانوں سے لینا، زیادہ محنت کر کے زیادہ مال کمانا اور مال سے چیزیں خرید کر لانا اور چیزوں سے راحت ملے گی، یہ تو غیروں کا یقین ہے۔ دنیا کے اسباب امتحان کے لیے ہیں، اطمینان کے لیے نہیں ہیں۔ جتنی چیزیں بڑھائیں گے اتنا حساب آخرت میں زیادہ ہو سکتا ہے۔ اسباب وسائل کا ہونا منع نہیں ہے، جو اللہ نے عطا فرمایا، اللہم لک الحمد ولک الشکر، لیکن اسباب سے یقین ہٹاؤ، میرے کام بنانے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ اپنی قدرت سے میرے کام بنائیں گے۔ پھر جو اسباب، جو چیزیں عطا فرمائیں اللہ نے، ان پر شکر کیا، ان میں دین لائیں، 100% دین، چیزوں کی خرید و فروخت، ان کا سنبھالنا، قیمتی چیزوں پر ہر سال جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ زکوٰۃ کا حساب لگانا، پھر آگے اپنے وصیت نامے میں لکھ جانا کہ آئندہ انتقال کے بعد یہ چیزیں کس طرح تقسیم ہوں گی، پھر چیزوں کو اپنی خواہشات پر مت لگانا، خواہشات پر قابو رکھنا، جو اللہ نے اسباب عطا فرمائے ان کو دین پھیلانے میں لگائیے، مخلوق کی خدمت میں لگائیے، اللہ کے بندوں اور بندیوں کی ہمدردی اور ان کی ضروریات پوری کرنے میں لگے، ہمارا جان مال وقت ان کاموں میں لگے جو اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کا کیا حال تھا معاشرت میں، معاشرات اور معاملات میں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، جنت کی تمام خواتین کی سردار، ان کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، تو ان کی بارات کس طرح روانہ ہوئی؟ نہایت سادگی سے نکاح ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک یعنی رشتہ دار خاتون ام ایمن، ان کے ہمراہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ کے گھر بھیج دیا۔ لو جی، نہ کوئی باجا ہے، نہ کوئی میلہ ہے، نہ بہت سارے لوگ جمع ہیں، دلہن کی بارات جا رہی ہے۔ نہایت ہی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت، زندگی میں سادگی اور پردہ، جو اسلامی معاشرے کی خصوصیت ہے، سادگی، سمپلسٹی اور حیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کا جنازہ جب انتقال ہوا تو جنازہ رات میں اٹھایا گیا، جنازے کے اوپر ایک اضافی چادر ڈالی گئی، موت کے بعد بھی پردے کا اتنا اہتمام۔ جمعہ کے خطبوں میں امام صاحبان ساری دنیا میں پڑھتے ہیں، فاطمہ تو سیدت نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی تمام خواتین کی سردار۔ تھوڑے وقت کا عمل دنیا میں سادگی، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا عیش اور آرام۔ آپ کے دو گھر ہوں، ایک عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، تھوڑے وقت کو رہتے ہیں، ایک گھر مستقل ہے، پرمننٹ ہے، ہمیشہ رہنا ہے، تو آپ فرنیچر کس گھر کے لیے خریدیں گے؟ ارے بھائی، آخرت کے گھر کو سجانے کی فکر کریں گے نا۔ کھانے کا وقت ہو، زمین پر دسترخوان بچھا کر گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ سنت طریقے سے کھانا کھائیے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ بلا عذر ٹیبل، میز، کرسی پر بیٹھ کر کھانا، ٹیبل کا ہر لقمہ بڑائی، تکبر پیدا کرتا ہے، بچوں کو بھی سادگی سکھائیے، زمین پر بیٹھ کر فرش پر کھانا نکالیے۔ ایک صحابی بادشاہ کے دربار میں پہنچے اسلام کا پیغام لے کر، وہاں کھانے کی دعوت ہوئی۔ کھانے کا ایک لقمہ نیچے گر گیا دسترخوان پر، صحابی نے فوراً اس لقمے کو صاف کیا اور اٹھا کر کھانے لگے۔ لوگوں نے کہا، ارے بھائی بادشاہ کے دربار میں ہو، یہاں کے ایٹیکیٹس اور مینرز کچھ اور ہیں، یہ لوگ کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں، تم ایسے کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمق لوگوں کے لیے چھوڑ دوں؟ ایسا فرمایا، سنت طریقے پر عمل کرتے۔ بزرگ نے ایک غلام خریدا، نوکر خریدا، گھر لا کر پوچھا، ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، حضور آپ نے مجھے خرید لیا ہے، آپ میرے آقا ہیں، جو نام آپ میرا رکھیں وہی میرا نام ہے۔ انہوں نے کہا، ارے بھائی یہاں کچھ کپڑے لگے لٹکے ہوئے ہیں، جو کپڑا چاہے پسند کر لو۔ اس نے کہا، حضور آپ نے مجھے خرید لیا ہے، آپ میرے آقا ہیں، جو کپڑے آپ پہنائیں گے ہم وہی پہنیں گے۔ انہوں نے کہا، ارے بھائی یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، باورچی خانہ ہے، کیا کھانا پسند کرو گے؟ نوکر نے کہا، حضور آپ نے مجھے خرید لیا ہے، آپ جو کھانا کھلائیں گے وہی میری پسند ہے۔ انہوں نے کہا، یہ کچھ کمرے ہیں، رہنے کی جگہ ہے، فرنیچر ہے، ایک رہنے کی جگہ پسند کر لو۔ انہوں نے کہا کہ حضور آپ میرے آقا ہیں، آپ مجھے جس کونے میں جہاں پر رکھیں گے میں ویسے ہی خوشی سے رہ لوں گا۔ انہوں نے کہا، ارے بھائی تو مجھے آداب سکھا رہا ہے کہ مجھ کو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہر وقت میرے مالک اور آقا ہیں اور سر سے پیر تک میری ہر چیز کے مالک ہیں، مجھ کو اپنی زندگی، کھانا پہننا، اوڑھنا اللہ کے سامنے کس طرح عاجزی سے اللہ کی پسند کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، تو مجھے آداب سکھا رہا ہے بندگی اور غلامی کے، اپنے مالک اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے۔ انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا، جا بھائی تو آزاد۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آیا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ اب قید خانے میں اپنی مرضی تو چلتی نہیں، قید خانے تو وہاں کا ایک یونیفارم ہوگا، ایک ڈریس ہوگا جو پہنایا جائے گا، وہاں کھانے پینے کے اوقات ہوں گے، سونے جاگنے کا ٹائم ٹیبل ہوگا، اپنی مرضی وہاں نہیں چلا سکتے، وہاں تو جیسے رولز ریگولیشن ہوں گے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ تو دنیا مومن کا قید خانہ ہے، تھوڑی دیر کی زندگی، مسافر کی جیسی زندگی، اس میں جو اللہ کی پسند، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند، اس میں جو تقوی اور حیا کا اعلیٰ درجہ، اس میں جو سادگی جہاں تک میسر ہو جائے، اہتمام کرنا۔ آمدنی بڑھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، البتہ خرچ گھٹانا ہمارے اختیار میں ہے۔ جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ۔ کوئی کام کرنا ہے، کوئی پروجیکٹ کرنا ہے، اب ایک طریقہ ہے کہ بہت بڑا منصوبہ اور خاکہ کاغذ پر بنا لیا اور اتنے اسباب اور وسائل موجود نہیں ہیں، تو اب لوگوں سے مانگ رہے ہیں، چندہ کر رہے ہیں، ارے لوگوں یہ دو اتنی چیزیں تو یہ کام کریں گے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنے اس وقت ہاتھ میں موجود ہیں بس اتنا کام کر لو، اور اس کے آگے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، مخلوق کی خوشامد نہیں کرو، اللہ پاک کے خزانے میں سب کچھ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سہولت ہو جائے اس کے بعد کام کریں گے. حکیم الامت نے فرمایا کہ شرائع کی خاصیت یہ ہے کہ پہلے کام کرو, سہولت بعد میں ہوگی. پہلے کام کرو, سہولت بعد میں ہوگی. اللہ اکبر. ہر سال ہمارے گھروں میں, معاشرے میں نئے نئے ماڈل, نئی نئی فیشن, نئے نئے خرچ, گھروں میں, دیواروں میں نئے نئے رنگ, نئے نئے پردے, نئے نئے صوفے, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے نئے نئے فون خریدے جا رہے ہیں. کبھی یہ بھی ہم نے خیال کیا کہ دل بھی نیا ہو جائے بھائی, دل بھی نیا ہو جائے. آدمی کے چہرے کے ہر عضو کو سجانے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں کی انڈسٹری, جانے کی الگ انڈسٹری, کان کو سجانے کی الگ, آنکھوں کی الگ, اور چہرے کی, فیس کی الگ, کروڑوں کی کمپنیاں اور کارخانے. مگر بدنظری کا ایک گناہ ایسا ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا. اس کے مقابلے میں سادگی سے رہنے والی, پردے میں رہنے والی ایک مومنہ, ایک دینی بہن رات کو قیام اللیل کے لیے اٹھتی ہیں, صلاۃ التسبیح پڑھتی ہیں, لمبا سجدہ کرتی ہیں, چہرہ ویسے ہی نورانی ہو جاتا ہے کسی چیز کے استعمال کے بغیر. گھر سے باہر جاتی ہیں, ایک سادہ سا برقع اور نقاب سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سادگی میں راحت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک بادشاہ تھا, اربوں کی آمدنی ہے, محلات ہیں, زیورات ہیں, باغات ہیں, ہر چیز ہے, لیکن پریشان رہتا تھا. ایک دن دیکھا کہ محل میں ایک صفائی کرنے والا, جھاڑو دینے والا بہت خوش خوش پھر رہا ہے اور صفائی بھی کر رہا ہے اور گویا گاتا بھی جا رہا ہے, بہت ہی خوش ہے. کہا کہ میرے پاس اتنی چیزیں ہیں لیکن خوشی نہیں ہے. اس آدمی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, یہ اتنا خوش ہے, ایسا کیسے ہے؟ وزیر نے کہا کہ آپ چاہیں تو میں اس کو بھی آپ کی طرح بنا دوں تھوڑے دنوں میں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. وزیر نے ایک اشرفیوں کی تھیلی لی, اس میں سونے کے سکے بھرے, گولڈ کوائن, اور جا کر وہ جھاڑو دینے والے کی جھونپڑی کے باہر ڈال دیے. اب اس نے تھیلی ملی تو نکال کر سکے گنے, گولڈ کوائن, تو وہ سکے 99 نکلے. اب وہ پریشان ہو گیا کہ یہ سکے اصل میں 100 ہونے چاہیے تھے, 99 کیوں ہیں؟ اب اس نے کہا ایک سکہ تو مجھے اور چاہیے, بازار سے لینا ہوگا, اس کی اتنی قیمت ہوگی, اس کے لیے اتنے مہینے مجھے جاب کرنی پڑے گی. ایک جاب اور شروع کی, دو جاب, دن بھر رات بھر پریشان رہتا, خوب اپنے گھنٹے کام کے بڑھا دیے. ساری خوشیاں رخصت ہو گئیں, دن بھر پریشانی میں رہتا کہ اتنے پیسے آئیں خریدوں. اب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ صفائی کر رہا ہے لیکن بالکل اب ٹھنڈا, پریشان کھڑا ہے. وزیر سے پوچھا کیا ہوا؟ وزیر نے کہا حضور یہ بھی آپ کی طرح 99 کے کلب میں داخل ہو گیا ہے, اس لیے پریشان. اللہ اکبر. ہندوستان میں مسلمانوں کی 1400 سال تاریخ میں 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. دہلی کے تخت پر 49 بادشاہ آئے اور گئے, 49 کنگ آئے اور گئے. کتنے ہی بادشاہت کے خاندان, رائل فیملیز, سب کچھ موجود, سارے اسباب, سونا چاندی, ملک کی دولت. 700 سال میں 49 بادشاہ آئے اور گئے, ایک بادشاہ کو بھی حج پر جانے کی توفیق نہیں ہوئی. حج مال اسباب سے نہیں ہوتا، ملک و مال و طاقت سے نہیں کیا جاتا، یہ تو اللہ کی توفیق ہے۔ آج آپ کو ایسے نابینا قاری مل جائیں گے، 30 مرتبہ 35 مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما رہے ہیں۔ فضائل صدقات میں قصہ ہے کہ بزرگ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپاہج ہینڈی کیپ آدمی دیکھا، ویران صحرا میں، جنگل میں، ہاتھ پاؤں اس کے ٹھیک نہیں تھے، معذور تھا، پیٹ کے بل گھسٹتا ہوا زمین پر چلا جا رہا ہے۔ پوچھا کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مکہ مکرمہ جا رہا ہوں۔ پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا سمرقند سے آ رہا ہوں، سینٹرل ایشیا سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کب سے اس طرح چل رہے ہو، جنگل بیابان رمی میں، ریگستان میں؟ اس نے کہا 10 سال سے اس طرح چل رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا تم میری حالت پر تعجب کرتے ہو، حیرت کرتے ہو؟ میرا مالک اللہ مجھے اٹھائے لیے جا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے محبت کا راستہ، شوق کا راستہ۔ کچھ اسباب پاس نہیں ہیں، لیکن جو تھوڑی بہت سکت ہے، ہمت ہے، اللہ کے راستے میں دوڑا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قبرستان میں کسی کا جانا ہو، اسلامی ناموں کی ایک کتاب لے جائیے، جتنے نام لکھے ہوئے ہیں بچوں بچیوں کے وہ سب قبرستان میں مل جائیں گے۔ کچھ بھی کر لے، آخر موت ہے۔ پرندے چاول کے دانوں پر لڑ رہے ہیں، کتے اور جانور گوشت اور ہڈیوں پر لڑ رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے شغل میں، اپنے اپنے کاموں میں ایسے مشغول اور غافل ہیں۔ 14 صدیوں پہلے فرشتے نے سور اپنے منہ میں لے لیا تھا اور کان لگایا ہوا ہے، اجازت کا منتظر ہے، کب اجازت اور حکم ملے اور سور پھونک دے، ساری کائنات اور مخلوق، سارا قصہ ہی ختم۔ ایک ظاہری نظام ہے دنیا میں جو امتحان کے واسطے ہے، جس کو جو ملا وہ امتحان ہے، جس کو جو نہیں ملا وہ بھی امتحان ہے۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، کوئی چیز نہ رہتی ہے نہ انسان رہتا ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ پیچھے رہ جائے گا، انسان کے سارے عمل اور سارے بول اٹھا کر محفوظ کر لیے جائیں گے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں دکھا دیے جائیں گے۔ جو چیز اور سامان آپ کو نہیں ملا، جو غائب ہے، اس کی فکر میں زندگی پریشان مت کیجیے۔ جو اللہ نے دیا ہے، جو موجود ہے، وہ امتحان کے لیے ہے، وہ صرف آپ کے اپنے استعمال کے لیے نہیں ہے، اس کو مخلوق کی ہمدردی میں، خیرخواہی میں استعمال کیجیے۔ معراج کی رات میں جبرائیل علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہو رہا ہے، آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، نبیوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ساتوں آسمان سے اوپر پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، اگر میں آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، تمام مخلوقات میں اس مقام سے آگے صرف آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ساری کائنات آپ کے لیے بنائی گئی۔ ایک سنت کو زندہ کرنا ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کا مبارک نام دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، اور آخرت اور اس میں بھی جو کچھ ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ اللہ کا نام، اللہ کی بڑائی۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگیوں کو سنت طریقے کے مطابق سادگی، حیا، تقوی، تعلق مع اللہ، احسانی کیفیت کے ساتھ اولیاء صدیقین کی توفیق عطا فرمائے۔ امت کے ہر بھائی اور بہن اور علم دین سیکھنے والوں کے لیے دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ وسلم تسلیمہ۔ یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا ذل جلال والاکرام، یا حی و یا قیوم، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، و یا ذا القوة المتین، و یا راحم المساکین، و یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منہم والاموات، انکا سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم اہد الناس جمیعا۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی و یا قیوم۔ اے اللہ، سارے عالم میں جتنے مسلمان علم دین سیکھ رہے ہیں، مومنین، مومنات، صالحین، صالحات، ہمارے بھائی، بہن، بچے، بچیاں، جہاں جہاں بھی رہتے ہوں، جو جو زبانیں بولتے ہوں، اے اللہ ان کو رحمتیں، برکتیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ، آپ کی رضا کے لیے ہمیں ان تمام لوگوں سے بہت دینی محبت ہے۔ اللہ ان کی تمام خطائیں، گناہ معاف فرما دیجئے، ان کی غفلت اور سستی دور فرما دیجئے، زمانے کی آفتوں، مصیبتوں سے امن دیجئے، آگے پیچھے، دائیں بائیں ان کی حفاظت فرمائیے۔ ہر وقت اپنی یاد، ذکر اور شکر، اچھی نیتیں، دعاؤں کی توفیق عطا فرمائیے۔ تمام عالم، عالمات، علم دین سیکھنے سکھانے والوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجئے۔ اے اللہ، ان کو نفع دینے والا علم سکھا دیجئے، ان کے اوقات میں برکت عطا فرمائیے، پوری دنیا کے کونے کونے میں ان کے علوم کا فیض پہنچا دیجئے، ان کی جان، مال، عمر اور صحت میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائیے، اور پریشانیاں، گھروں کے معاملات اور ساری مشکلات آسان فرما دیجئے۔ وللہ خزائن السماوات والارض، اللہ پر کھول دیجئے، ان کے تمام مقاصد حسنہ پورے فرما دیجئے۔ اے اللہ، وہ ساری صفات عطا فرمائیے جس سے ہم آپ کے محبوب بندے، بندیاں بن جائیں۔ اللہ، تقوی، صدق، اخلاص، سادگی، ادب، شرم و حیا، خدمت کا جذبہ، دعوت کی فکر ہمارے دلوں میں بھر دیجئے۔ انبیاء، صدیقین کے اخلاق اور اعمال نصیب فرمائیے۔ 100% دین پر چلنے والے، دین پھیلانے والے ہر علاقے میں، شہر میں، گاؤں میں عطا فرما دیجئے۔ ہر محلے اور گھر میں قرآن اور سنت کے حافظ، صبر اور شکر، احسان کی کیفیت، زبان کی حفاظت، نظروں اور دل کی حفاظت، مخلوق پر رحم کرنے والے، خدمت والے، صدقات والے، پردے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے بنا دیجئے۔ ہر بری صفت کو ہمارے دلوں سے دور کر دیجئے، عجب اور کبر اور فخر اور غرور اور تکبر اور شیخی مارنا، غصہ اور کینہ اور حسد اور حب جاہ، وہ تمام جذبات، خیالات، شر کی صفات دور فرما دیجئے جن سے علم برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ، پوری امت کو ہمیں صراط مستقیم پر رکھیے، حیات طیبہ عطا فرمائیے، دین کی خدمت میں قبول فرمائیے، سستی اور کاہلی، لایعنی باتوں اور فضول خرچی، فضول کاموں سے بچا لیجئے، دنیا کی محبت دلوں سے نکال دیجئے، ہماری خواہشات کو شریعت کا پابند بنا دیجئے، مستجاب الدعوات بنا دیجئے، جنت الفردوس کا وارث بنا دیجئے، آخرت کے بڑے بڑے درجات عطا فرمائیے، ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا دیجئے، عرش کا سایہ عطا فرمائیے، دینی کاموں کے لیے اونچی نیتیں اور بلند ہمتیں، قربانی کا جذبہ، اخلاص عطا فرمائیے، استقامت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، علم کا نور عطا فرمائیے، سونے، سورج اور چاندی کی طرح، سورج اور چاند کی طرح روشنی پھیلانے والے، ستاروں کی طرح رہنما، خیر کی چابیاں بنا دیجئے، اعلیٰ اخلاق کے جوہر عطا فرمائیے۔ اے اللہ، پوری دنیا میں جہاں جہاں دین میں کمی ہے، فرائض توڑے جا رہے ہیں، سنتیں چھوٹ رہی ہیں، بے حیائی اور برائی کے طریقے جاری ہیں، اے اللہ دین مٹنے کا غم اور فکر عطا فرما دیجئے۔ مخلوق کی خیر خواہی اور دعوت کے آداب، اس کے طریقے اور استقامت، ہدایت عطا فرما دیجئے۔ دین کے احکام جہاں جہاں ہو رہے ہیں، دعوت، خدمت، عبادت، تعلیم، ان میں خیر و برکت عطا فرما دیجئے۔ ہر امتی کو دین کا شوق، توبہ کی توفیق اور نیکیوں کی دوڑ میں لگا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔